الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے سورہ النساء کی 91 نمبر آیت تک پڑھ لیا تھا، آج ہم 92 سے شروع کریں گے. فرمایا کہ وما کان للمؤمنین ان یقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے ایسا ہو جائے. غلطی کی کئی مثالیں دی جاتی ہیں کہ مثلا ہم نے تیر مارا ہرن کو شکار کرنے کے لیے، لیکن وہ کوئی آدمی درمیان میں سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کو لگ گئی. یا گاڑی چلا رہے تھے، غلطی کی، اور کوئی آدمی نیچے آ کے مر گیا. ہم قتل تو نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن وہ مر گیا. لیکن جس سیاق و سباق میں یہ آیت ہے، یہاں مراد جو ہے وہ یہ کہ جب ہم جہاد کرنے جائیں گے تو جہاد کرنے جانا ہے تو اس میں چونکہ قوم ایسی ہے کہ بالکل دونوں طرف ایک ہی قوم ہے، صرف ایمان کا فرق ہے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو وہاں پر مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے ایمان کا اعلان نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح کچھ صورتحال یہ تھی کہ آ تو وہ جائیں گے بیچارے ان کی طرف سے، قریش کی طرف سے، لیکن اندر سے مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں، میدان جنگ میں آ گئے ہیں قریش کے دباؤ پر کہ آؤ ہمارے ساتھ لڑو، وہ بیچارے انکار نہیں کر پاتے ہیں. تو اب اگر کوئی آدمی اس طرح سے میدان جنگ میں آ گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور قتل کر دیا ہے اور پھر پتہ چل جائے کہ کیا ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے، تو یہ قتل خطا کا یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ کوئی آدمی مومن ہے اور غلطی سے ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے، قتل ہمارے ہاتھوں سے ہو گیا، کر نہیں دیا، ہو گیا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو ایک آدمی مارا گیا، وہ قتل نہیں کرنا، مکہ مارنا قتل کرنے کے لیے تھوڑا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارہ جاں پر نہیں ہو سکا اور وہ فوت ہو گیا. تو اس طرح کے جو قتل ہوتے ہیں، غلطی سے ہاتھ سے ہو جائیں، حادثے میں ہو جائیں، شکار کرتے ہوئے ہو جائیں، میدان جنگ میں ہو جائیں، تو یہ جو معاملہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قتل خطا ہے. تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ جو کسی مومن کو خطن غلطی سے قتل کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کا پہلا کام یہ ہے کہ فتحریر رقبۃن مومنۃن، کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، ٹھیک ہے. اور آگے فرمایا ودیۃن مسلمۃن الی اہلہ، اور مقتول کے گھر والوں کو دیت بھی دے گا. دیت رینسم کو کہتے ہیں، جو قتل کے بدلے میں خون بہا بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں، تو خون بہا دیا جاتا ہے. یہ دیت حکومت نے مقرر کرتی ہے یا سوسائٹی مقرر کرتی ہے. تو عربوں کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 100 اونٹ ایک آدمی کی دیت ہوتی تھی، تو وہ جو بھی مقرر ہو جائے ان کے معاشرے میں، جو کہ مقرر تھی، پہلے سے متعین تھی، تو نئے سرے سے متعین کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن ہمارے معاشرے میں جو کہ کوئی دیت کا تصور نہیں ہے تو ہم کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں کوئی 2.5 لاکھ یا 2.25 لاکھ کے قریب کا رقم تھی جو مقرر کی گئی تھی. اس وقت ظاہر ہے کہ ایک مناسب رقم تھی، لیکن اب اسے ریوائز ہونا چاہیے کیونکہ اب تو 2.5 لاکھ جو 2.5 ہزار کے برابر ہو گئے. تو کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرے، سوائے اس کے کہ غلطی سے ایسا ہو جائے. تو جس سے غلطی سے ایسا ہو جائے کہ کسی مومن اس کے ہاتھوں سے مارا جائے، تو پہلا کام اس کو یہ کرنا ہے کہ اپنے ایک غلام آزاد کرنا ہے. جب غلام نہ ہو تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرا حال بتایا ہے، لیکن وہ جب آئے گا تو اس ٹائم پہ بتا دوں گا. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ غلام کو آزاد کرنا. یہ گویا جان ہاتھ سے گئی ہے تو ایک جان آزاد کر دی آپ نے، یہ گویا اس طرح کی چیز ہے. اس لیے پہلا اس کا ذکر سادہ طور پہ کر دیا گیا کہ بس ایک غلام آزاد کرنا ہے، پہلا کام یہ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ایک مقتول کو دیت دینی ہے. یہ غلام آزاد کرنے سے الگ کام ہے، یہ دوسرا کام ہے. الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں. یعنی اگر وہ معاف کر دیں کہ نہیں آپ سے غلطی سے ہوا ہے، ہم آپ سے یہ دیت نہیں لیں گے، بس الگ ہم آپ کو معاف کیا، آپ نے ہمیں معاف کیا، آپ کا حق ہم نے چھوڑا، تو ٹھیک ہو جائے گا، پھر دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلا کام کیا تھا؟ جان کے بدلے میں جان آزاد کرنی ہے. दूसरा काम क्या था कि जिनका आदमी मारा गया है आपकी गलती से, उनको कुछ दे दिला दीजिए, ठीक है, ताकि उनका एक गम में कुछ ना कुछ तो इंतमाल हो जाए। तो सादा तरीके पर यह बात है, जब आम जिंदगी हो तो इसमें यह कानून हो जाएगा कि जैसे ही गलती से कत्ल हो जाए, तो अब किसी को अगर गाड़ी लगने से कोई खता से कत्ल हो जाता है तो फिर उसको ये दो काम करने हैं कि वो जिस आदमी को कत्ल कर दिया है उनके घर वालों को ढूंढ कर उनको दियत देगा, और एक गुलाम आज़ाद करेगा, या जो अल्लाह ताला ने अगर ऐसा ना मुमकिन हो तो फिर दूसरा रास्ता बताया है। लेकिन हम आजकल कुछ और रास्ते भी इख्तियार कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर कोई आदमी है जो कर्ज़ लेकर किसी के हाँ मजबूर बना हुआ है। मैंने बहुत सारे सुना है कि भट्टे वाले और इस तरह के लोग जो हैं वो जब कर्ज देते हैं तो अपने जो मुजारे हैं या वो किसान हैं या जो भट्टे पे काम करने वाले हैं उनको बिल्कुल गुलामों की तरह रख लेते हैं, वो जा भी नहीं सकते इधर उधर, इस तरह के किसी आदमी का कर्ज़ उतारते हैं ताकि उसकी जान छूट जाए, तो ये भी गुलाम को आज़ादी करना है। इसी तरह कोई जेल में पड़ा हुआ है इस वजह से कि वो कुछ जुर्माना हुआ वो दे नहीं पा रहा, उसका जुर्माना आज़ाद देकर उसको आज़ाद करवा दें, तो इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं सोसाइटी में। इसके लिए अगर लोग सोचेंगे तो इसके लिए NGOs बन सकती हैं ताकि वो उनके पास लिस्ट मौजूद हो जी कि ये आदमी जेल में पड़ा हुआ जाकर उसका काम कर दें, ये आदमी भट्टे वाला है वहाँ गुलाम बना हुआ है आप उसको आज़ाद कर दें। तो आज भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि गुलामी ख़त्म हो गई है, तो ये कफ़ारे का तरीका, लेकिन ये बेहतर होगा कि हम किसी की जान छुड़ा दें क्योंकि हमने एक जान हमारे हाथों से चली गई है। दूसरा काम यह कि उसको देना है घर वालों को, उनके लवाहिकीन को, जो भी दियत मुकर्रर की गई है स्टेट की तरफ से या दोनों पार्टियों के दरमियान जो तय हो जाए, तो उसको करना है मुसल्लमतुन इला अहली, उनके हवाले करनी है। ये नहीं कि आपने घर बैठे बैठे किसी को भेज दी, नहीं, उनके कब्जे में देनी है, उनके हवाले करनी है, क्योंकि ये मालूम है कि पैसे इधर उधर भी हो जाते हैं, तो आपने उनको अदा करनी है ताकि जिनका बंदा फौत हुआ है उनको बिल्कुल पहुंच जाए कि हाँ ये हमारे पास आ गई, इस आदमी के हाथों से गलती से मामला हो गया था तो हम इसके साथ ये कबूल कर लेते हैं, इसको वो माफ़ कर दें, तो आपकी समझिए कि अदा, आपने देने की कोशिश की उन्होंने नहीं ली तो समझिए अदा हो गई। खुद माफ़ कराना ये तौबा के ख़िलाफ़ होगा, इसलिए ये नहीं कहा कि तुम माफ़ करा लो, कहा कि आई यस सद्दकू, वो तुम्हें सदके में माफ़ कर दें, ठीक है, तो ये सदका लेने वाली बात है, कोई इस तरह की चीज़ इल्ला यस सद्दकू, सिवाय इसके कि वो तुम्हें सदकतन माफ़ कर दें। अब जाहिर है कि जब ये जंग हो रही थी तो जंग के दिनों में दुश्मनों से मुकाबला होता है, मैदान जंग में उतरे होते हैं लोग, कुछ चीज़ें वाजे होती हैं कुछ वाजे नहीं होती, तो अब कुछ ऐसे केसेस इसी मसले के कत्ल खता वाले ही, लेकिन कुछ डिफरेंट किस्म के केस हैं जो आजकल कम ही पेश आएंगे। फाइन काना मिन कौम इन अदुविन, अगर जिसको तुमने कत्ल किया है वो दुश्मनों की कौम में से है, अदुविन लकुम, तुम्हारे दुश्मनों से, वह हुआ मोमिन, लेकिन वह है मोमिन, फतहरीर रकबतिन मोमिनतिन, तो फिर इस सूरत में दियत देने की जरूरत नहीं है, बस गुलाम आज़ाद कर दो, ठीक है, क्योंकि अब दुश्मनी है तो दुश्मनी में तो लोग मारे जाते हैं, तो लेकिन चूंकि तुमने मोमिन को गलती से कत्ल कर दिया है तो तौबा करोगे तुम, तौबा के लिए एक गुलाम को आज़ाद करना काफ़ी है। अगर कौम दुश्मनों की, यानी वो फौजी बन के आ गया है दुश्मनों के अंदर से और वो मुकाबले पे आ गया है लड़ रहा है तो है वो मोमिन, अब ये मामला करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो दुश्मनों में से ही है लेकिन कौम के साथ मुआहदा है तो अब देखिए, वाइन काना मिन कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुम, अगर ऐसी कौम में से है कि जिनके और तुम्हारे दरमियान मुआहदा हुआ हुआ है तो फिदियतुन मुसल्लमतुन इला अहले व तहरीर रकबतिन मोमिनात, दोनों काम करने पड़ेंगे, दियत भी देनी पड़ेगी और गुलाम भी आज़ाद करना पड़ेगा। तो ये अब तीन केस हो गए, एक केस है अमूमी हालात में कि आदमी मोमिन है हमारे ही कौम का है हमारे ही बीच में रहता है लेकिन वो गलती से कत्ल हो गया है उसकी जान चली गई है, तो फिर दोनों काम करने होंगे, गुलाम भी आज़ाद करना होगा और दियत भी देनी होगी। दूसरी सूरत यह है कि दुश्मन कौम का आदमी है, मैदान जंग में आ गया था या रास्ते में आ गया था या मारने आगे चलकर एक और केस सामने आएगा, उसमें यह है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप काफरों को जहाँ पाओ मार डालो, उस सूरत में ये होता था कि اذان سنی جاتی تھی، کسی بستی سے اذان کی آواز آ جاتی تو حملہ نہیں کیا جاتا تھا، اسی طرح حملہ کر دیا اور کسی نے سلام کہہ دیا، لڑتے لڑتے کافروں کا آدمی ہے، اس نے لڑتے لڑتے سلام کہہ دیا تو ہاتھ روک لیا جائے گا، اس نے لڑتے لڑتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا ہے، قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر اس طرح سے جیسے حضرت اسامہ سے ہوا، حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ ایک اسی طرح کے سریے میں تھے، تو ان کی تلوار میں ایک کافر آ گیا، تو جیسے اس نے دیکھا کہ میں مرنے لگا ہوں تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھ دیا، تو انہوں نے سوچا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ دیا، انہوں نے مار دیا اس کو، لیکن ان کے دل میں کھٹک پیدا ہو گئی کہ کام خراب ہو گیا۔ تو یہ وہ قتل خطا ہے جس میں اس وقت فوری فیصلہ کرتے ہوئے خطا ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے تو آپ نے کہا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لینا تھا، یعنی تمہارے لیے ممکن نہیں تھا، کلمے پر ہی ان کے اس کے زبان پر ہی اعتبار کرنا تھا، اور کیا کرنا تھا، تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ قتل خطا کی اس طرح کی کیسز بھی موجود تھے کہ میدان جنگ میں ہے، سریا ہے، اور اس میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن ایک آدمی نے کلمہ پڑھ دیا اور ایک آدمی نے السلام علیکم کہہ دیا۔ دونوں صورتوں میں آگے السلام علیکم کا بھی ذکر آئے گا، اور تو کلمہ تو خود بخود اس میں آ جائے گا کہ اگر کوئی السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو بس ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ تین کیس ہیں، ایک کیس یہ ہے کہ عام حالات میں مومن ہاتھوں سے مارا گیا ہے کسی وجہ سے، تو اس کے ساتھ دو کام کرنے پڑیں گے، اس کے توبہ کے لیے غلام آزاد کرنا پڑے گا اور اس کے گھر والوں کو پیسے دینے پڑیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ دشمنوں میں سے ہوگا، تو اب چونکہ دشمن ایٹ وار ہوتے ہیں تو اس میں دیت نہیں دی جاتی، کوئی بھی دشمن کا آدمی جب مارے جاتے ہیں فوجی، ہاں فوجی جرم ہو تو پھر ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن میدان جنگ میں جتنے لوگ مارے جاتے ہیں ان کی دیت وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے جو دشمنوں کا آدمی مارا گیا ہے تھا وہ مومن، تو بس پھر توبہ کرنی ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہے، ان کو دیت نہیں دینی۔ تیسرا کیس یہ ہے کہ وہ مومن ہے لیکن ہے دوسری قوم میں سے، ہماری قوم میں سے نہیں ہے، لیکن ان کا اور مسلمانوں کا باہم معاہدہ ہے، تو اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی چونکہ اگر قتل کیا جائے گا، تو پھر دونوں کام کرنے پڑیں گے، دیت بھی دینی پڑے گی۔ تو گویا جو موحد قوم ہے جس کے ساتھ عہد ہوا ہوا ہے وہ بھی اپنی قوم کی طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھ لی ہے۔ آگے فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبتم من اللہ، اگر آدمی کو غلام نہ ملے تو پھر اس کو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، تو یعنی 60 روزے یا جو بھی مہینے آ جائیں گے، قمری مہینے رکھے جائیں اگر، تو وہ اگر 29 کا ہو گیا تو ٹھیک ہے، 30 کا ہو گیا تو ٹھیک ہے، جو بھی مہینے آ جائے قتل خطا کے بعد اس مہینوں میں روزے رکھ لے، تو جتنے بھی پھر روزے اس میں آ جائیں دو مہینوں کے وہ اس کو پورے کرنے ہوں گے۔ 29 ہو جائیں دونوں مہینے، یا یعنی 58 روزے رکھنے پڑیں، 59 رکھنے پڑیں، 60 رکھنے پڑیں، وہ شہرین کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اس میں ایک سہولت ہے، ورنہ 30 رکھنے پڑے گا، اگر اللہ تعالیٰ کہتے 30 روزے رکھنے ہیں تو پھر 30 رکھنے پڑتے ہیں، تو جو بھی مہینے کنزیکٹو اگلے آ جائیں اس میں آپ نے روزے پورے کر لینے ہیں۔ آگے جو فرمایا کہ توبہ تم من اللہ، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ قانون توبہ کا دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے قتل جان بوجھ کے تو نہیں کیا، لیکن ایک جان ہاتھ سے چلی گئی ہے، اس لیے ایک کبیرہ قسم کا گناہ ہے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ توبہ تم من اللہ کہہ دیا۔ تو اس میں اب روزے جو ہیں 60، یہ ظاہر ہے کہ اس میں وقفہ نہیں ہے، مسلسل رکھنے ہیں، تو کوئی ٹائم لیا جا سکتا ہے، 5 دن 10 دن کو جو بھی ہے، لیکن چونکہ توبہ فوری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سورہ نساء میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں کہ وہی توبہ اللہ تعالیٰ لازماً قبول کرتے ہیں جو فوراً کی جائے، تو اس لیے یہ کام اگر ہاتھ سے ایسا حادثہ ہو گیا اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے سب کو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں سڑکوں پر نکلتے ہوئے ٹریفک میں چلتے ہوئے کتنا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری گاڑی لگ کر، ہماری موٹر سائیکل لگ کر کسی کی جان نہ چلی جائے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی ہی نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی توبہ کہہ دیں، نہیں، ایک غلام آزاد کرنا ہے، غلام میسر نہیں ہے تو 60 روزے رکھنے ہیں، یعنی 2 مہینے کے. اب اس سے بعض علماء نے ایک قیاس بھی کیا ہے کہ اسی اصول پر، جس اصول پر یہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ رکھی ہے، زخمی کرنے پر بھی ایسا ہی ہوگا. کسی کا ہاتھ توڑ دیا ہے، کسی کا بازو توڑ دیا ہے، کسی کی ٹانگ توڑ دی ہے، کسی کی آنکھ توڑ دی ہے، تو اس کی بھی دیت مقرر ہونی چاہیے سوسائٹی میں، وہ بھی دیت اسی اصول پر دی جائے گی. اور اگر اس کے پاس میسر نہ ہو تو پھر روزے رکھنے ہوں گے اسی لحاظ سے. تو یہ توبہ کا ضابطہ ہو گیا. وکان اللہ علیمن حکیمہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نرمی اس لیے کی ہے روزے رکھنے کی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس غلام آزاد کرنے کا موقع نہ ہو، یا وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر کیفیت اتنی طاری ہو جاتی ہے. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جن کے ہاتھوں سے اس طرح سے حادثہ ہو گیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے یہ نہر والی سڑک پر، تو اچانک ایک نشے کی حالت میں دھت آدمی ان کی گاڑی کے آگے آ گیا. یہ تیزی سے جا رہے تھے تو وہ مر گیا. تو وہ پھر ان کو تسلی ہی نہیں ہو رہی تھی، یعنی وہ گھبرائے رہتے تھے، ہر وقت گھبرائے رہتے تھے. اور انہوں نے روزے بھی رکھ لیے، دیت بھی دے دی، سب کچھ کر لیا، لیکن نہیں اطمینان ہو رہا تھا. تو اس میں یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نہیں، جب اللہ نے ایک چیز بتا دی ہے، متعین کر دی ہے، تو اس پر پھر اطمینان ہو جانا چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ کے ہاں میری توبہ قبول ہو جائے گی، میں نے دیت بھی دے دی، میں نے 60 دنوں کے روزے بھی رکھ لیے، تو بس اب اللہ تعالیٰ امید ہے مجھے معاف کر دے گا. تو یہ بھی اس کے اندر توبہ من اللہ کا جو ضابطہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ شریعت ساری کی ساری دو کام کرتی ہے. میں اس کو پہلے بھی کئی دو ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں. ایک یہ کہ میرے لیے یہ واضح کرتی ہے کہ ہاں یہ طریقہ ٹھیک ہے. ایک کام شریعت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ہاں اللہ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی عبادت ٹھیک ہے، اللہ کو پسند ہے، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا. پہلا کام شریعت یہ کرتی ہے. دوسرا کام شریعت یہ کرتی ہے کہ میں کتنی عبادت کروں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ بس اتنی کافی ہے، دن کی 5 نمازیں پڑھ لو، سال کے مہینے کے 1 روزے رکھ لو، زکوٰۃ سال کی ادا کر دو، روزانہ کی جو ہوتی ہے عشر ہے تو وہ بھی ادا کر دیا، تو بس ٹھیک ہے، تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی. استطاعت رکھتے ہو تو حج بھی کر لیا، تو بس اطمینان رکھو کہ اب تم نے اللہ کے راضی کرنے کا کام کر لیا. اور ویسے اللہ کی راہ میں زیادہ نفل کر لو، کوئی زیادہ خیرات کر دو، تو آدمی کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ میں خدا کے اچھے فائل میں آ رہا ہوں، برے فائل میں نہیں جا رہا ہوں. تو یہ بھی ایک تسلی ہوتی ہے کہ میرا کام، میں نے اپنی ذمہ داری کم از کم ادا کر دی ہے، کم از کم ذمہ داری ادا کر دی ہے. ٹھیک. تو یہ کان اللہ علیمن حکیمہ میں حکمت کا یہ دوسرا پہلو ہے. ایک یہ کہ تمہارا جو حادثہ ہوا تھا وہ اس کے بعد معاف کر دیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ تمہیں اس پر تسلی کر لینی چاہیے، بس کافی ہے. تو یہ قتل خطا کے معاملات ہیں. اب آگے فرمایا کہ مَن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جہنم، جس نے جانتے بوجھتے پروگرام بنا کر، پلاننگ کر کے، سوچتے سمجھتے ہوئے کسی کو قتل کیا ہے، فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا، اس کی سزا دوزخ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. غضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہوا ہے، ولعنہ، اور اس کے لیے پھٹکار کا فیصلہ کر دیا ہے، وعد لہ عذاب عظیما، اور اس کے لیے اس نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. بہت سخت آیت ہے، بہت سخت آیت ہے. اور ایک جملہ بھی نہیں بولا معاف کرنے کا کہ میں معاف کر دوں گا. یعنی یہ نہیں بتایا کہ قتل متعمد، قتل کرنے والے کو توبہ کیسے کرنی چاہیے، نہیں بتایا. لگتا ہے کہ کوئی رحمت کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے، اتنا سخت ہے. یعنی اوپر دیکھیے کہ قتل خطا ہوا ہے تو توبہ کا پورا طریقہ بتایا کہ دیت دو، توبہ کے لیے 60 روزے رکھ لو، یا کسی غلام کو آزاد کر دو. یہاں سیدھی سزا سنائی ہے، توبہ کا ذکر تک نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر قتل خطا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو رہے ہیں کہ دیت اور غلام آزاد کیے بغیر یا 2 مہینے کے روزے رکھے بغیر معاف کریں، قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا، حادثے میں قتل ہو گیا ہے، اگر اس کی توبہ اتنی بڑی ہے تو آپ ارادے سے قتل کرنے کا سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی جرم کی بات ہے. تو یہ بہت ہی بڑا جرم ہے, اس لیے اس سے تو بہت پکی توبہ کرنی چاہیے, بچ کے رہنا چاہیے, ہر ممکن کوشش کریں کہ بچ کے رہنا چاہیے. اور جو قتل کروا دیتے ہیں ان کو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی توبہ کرنی ہوگی. کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا توبہ ہوگی, یعنی دیت بھی آپ دیں گے, 2 مہینے کے روزے بھی رکھیں گے, تو یہ تو قتل خطا کی توبہ ہوئی ہے. پتہ نہیں کتنے روزے رکھنے پڑیں گے, لگتا ہے کہ ساری زندگی روزے رکھنے پڑیں گے. تب شاید کوئی یتیم بچے جو ہو گئے اس کے, اگر ماں بے سہارا ہو گئی ہے اس کے ساری ذمہ داری اٹھا لیں, بچوں کی ساری ذمہ داری اٹھا لیں, پھر بھی پتہ نہیں ہو کہ نہیں ہو. تو یہ دو جگہ دونوں باتیں اکٹھی کر کے اتنی شدت پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور تو آپ ان لوگوں کا اندازہ کریں جو باپ کو قتل کر دیتے ہیں. ایک تو ایک دشمن کو قتل کیا ہے, ایک باپ کو قتل کر دیا, بیٹے کو قتل کر دیا, بھائی کو قتل کر دیا ہے, ماں کو قتل کر دیا ہے, ان کا جرم اور بڑھ جائے گا کیونکہ وہ اپنے رشتے کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے اسلام میں قتل بس سب سے بڑا گناہ ہے, شرک کے بعد میرا خیال ہے. اور اس میں توبہ کا ذکر تک نہیں کیا, یعنی مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہاں تو توبہ کو اللہ تعالیٰ کا زیادہ طریقہ بتانا چاہیے تھا کہ اگر کوئی متعمدن قتل کر لے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے, بتانا چاہیے تھا. وہ تو ایک قتل خطا ہے, وہ تو بیچارہ ارادہ ہی نہیں رکھتا, تو کوئی نیت ہی نہیں تھی اس کے قتل کرنے کی, اس کو اللہ نے بتا دیا. تو یہ دونوں باتیں اس لیے اکٹھی کر دی گئیں تاکہ قتل عمد کی شدت, سنگینی, اس جرم کا بڑا ہونا واضح ہو. کبیرہ گناہوں کے بارے میں یاد رکھیے کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بہت ہی ظلم ڈھا دیتے ہیں. سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے جس کو دوسرے معنی میں لے لیا گیا, وہ یہ ہے کہ جس نے کوئی غلطی کی وہ احاطت بہی خطیعت ہو, تو اس غلطی نے اس آدمی کی پوری زندگی کو گھیرے میں لے لیا, تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ لیا گیا کہ ایک آدمی غلطی مسلسل کرتا چلا جاتا اور پوری زندگی کرتا رہا. مثلا اس نے زنا شروع کیا 18 سال کی عمر میں اور مرنے تک زنا سے نہیں بچ سکا, کرتا رہا وقتاً فوقتاً جب موقع ملتا رہا. ایک معنی یہ لیا گیا, میں اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے, بہت کبیرہ گناہ ہے کہ ایک آدمی کبیرہ گناہ پڑا اور چھوڑا ہی نہیں. بعض لوگوں نے اس کو پھر اور کیا کہ چھوٹا گناہ لیکن ساری زندگی نہیں چھوڑا, تو وہ روزانہ کرنے کی وجہ سے کبیرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں پرواہی کوئی نہیں کی, مثلا جھوٹ بولنا شروع کیا اور بولتا گیا, کبھی توبہ ہی نہیں کی, کبھی سوچے نہیں کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دوں, تو یہ بھی کبیرہ بن جائے گا. تیسری بات جو میرے خیال میں اس آیت کے اندر ہے, یہ دونوں بلا شبہ بڑے جرم بن جاتے ہیں کہ آدمی کبیرہ گناہ کرے اور ساری زندگی کرتا رہے, اسی طرح ایک آدمی چھوٹا گناہ کرے اور ساری زندگی نہ توبہ کرے کو چھوڑے نہ, تو یہ کبیرہ ہو جائیں گے. لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا اور اس کی برائی نے اس کو چھاپ, یعنی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے گناہ کیا اور گناہ نے اس کو چھا لیا پوری زندگی, نہیں, اس نے گناہ کیا اور اس کی برائی نے اس کو چھا لیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کر لیا جس نے اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو کھا لیا, تو یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر میں نے نمازیں پڑھی ہوئی تھیں, روزے رکھے ہوئے تھے, میں نے زکاتیں دے رکھی تھیں, میں عشر بھی پورے ادا کیے ہوئے تھے, والدین کی بڑی خدمت کی ہوئی تھی, ہم سایوں کے بھی بڑے حقوق پورے کیے ہوئے تھے, کبھی کاروبار میں جھوٹ نہیں بولا, کبھی بد دیانتی نہیں کی, ٹھیک ہے, لیکن میں نے ایک قتل کر دیا. تو میں نے ان جتنی عبادات کر رکھی تھی, اللہ مجھے معاف کرے, مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں, تو میں نے کوئی مثال کے طور پر 1.5 کروڑ اکٹھے کیے ہوئے تھے, نیکیاں 1 کروڑ اکٹھی کی ہوئی تھی, قتل کرنے نے 10 کروڑ مائنس کا بیلنس مجھے دے دیا. मेरी 1 करोड़ नेकियां उस 10 करोड़ में का खपेंगी, और मेरा बैलेंस बाकी बच जाएगा -9 करोड़। कबीरा गुनाह ये करता है, सारी नेकियां खा जाता है। कुरान का ये, कुरान ने असूल बताया है कि नेकियां बुराइयों को खा जाती हैं, बुराइयां नेकियों को खा जाती हैं। जैसे हमारे अकाउंट्स बुक में होता है कि मैंने 10 रुपये कमाए, प्लस पॉइंट हो गया, मैंने 9 रुपये खर्च कर दिए, -9 आ गए, और बैलेंस क्या बचा? 1। और अगर मैंने 10 रुपये कमाए हैं और खर्च कर दिए 1,000, ये कबीरा गुनाह करता। तो समझिए कि खर्च जो है वो गुनाह है और इनकम जो है वो आपकी नेकियां हैं। तो इस तरह से जो मामला होना है, तो अब कत्ल खता को अल्लाह ताला इतना बड़ा अहम मकाम दे रहे हैं कि तुम्हें ये 2 काम करने पड़ेंगे, फिर तौबा कबूल होगी, नहीं तो तौबा कबूल नहीं होगी। और साथ ही कत्ल अमद को बयान करते हैं और उसकी कोई तौबा बयान नहीं करते। गोया अल्लाह ताला ये पसंद ही नहीं फरमा रहे हैं कि इसके लिए कोई तौबा का तरीका बताएं। क्यों? क्योंकि इस शख्स ने खुदा के घर में नकब लगाई है, खुदा की एक मखलूक को मार डाला है। तो आप तसव्वुर कीजिए कि एक बादशाह के घर में एक रियाया का आदमी जाकर बादशाह के बेटे को मारा है, बादशाह माफ करेगा? हम सारे के सारे इस बादशाह कायनात की मखलूक हैं, मेरा और आपका बराबर मकाम है इस एतबार से। और मैं जब किसी आदमी को जाकर मारता हूं तो अपने बादशाह सलामत के घर में, अपने खालिक, अपने मालिक, अपने रब के घर में जाकर उसके एक बंदे को मार आता हूं, ये बहुत बड़ी जुरत की बात है, बहुत बड़ी जुरत की बात है। इसलिए इससे बहुत बचना चाहिए। और जिन्होंने कत्ल कर लिया है और अल्लाह ने उनको भी उठाया नहीं है, तो वो अपने बारे में पक्की सच्ची तौबा का फैसला करें। ये 2 काम तो कर ही दें जो कत्ल खता में अल्लाह ने बयान किए हैं, लेकिन इनको जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं कर दें। या बेवा जो हो गई है उसकी ज़िम्मेदारी संभाल लें, यतीम बच्चे जो हो गए उनकी ज़िम्मेदारी संभाल लें, और कल खुदा को पेश कर सकेंगे कि या अल्लाह मैंने गलती कर ली थी, कत्ल कर लिया था, लेकिन फिर मैंने देखिए कफारा क्या अदा किया है, तो शायद उसकी शफकत काम आ जाए। तो अब जो अल्फाज हैं उन पर दोबारा ध्यान दीजिए। मैं यक्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन, जो किसी मोमिन को जानते बूझते प्लानिंग करके सोच समझ के कत्ल करता है, इसकी बुनियाद पर सारे गुनाहों को देख लीजिए। जो हम प्लानिंग करके गुनाह करते हैं ना, वो और तरह के गुनाह होते हैं, और जो कभी किसी वक्त खता से हो जाते हैं, किसी जज्बे की वजह से हो जाते हैं, बेख्याली में हो जाते हैं, उनका मामला ऊपर वाले केस की तरह है। गुनाह वो भी होते हैं लेकिन उनका मामला ज़रा नरम होगा। लेकिन जो जानते बूझते, मसलन एक आदमी ने प्लानिंग की जना करने की 6 साल लगाकर, ये अब सादा बात नहीं है, ये कुछ और तरह की बात है। और एक है कि किसी जज्बे में आकर आदमी कर बैठा एक गुनाह, ये दोनों में फर्क किया जाएगा। तो इसलिए ये जो मुतअम्मिद गुनाह हैं इनको हमेशा याद रखिए कि ये बहुत संगीन सूरत हाल है। आप प्लानिंग करते हैं, आप बंदूक खरीदते हैं, आप उसकी रेकी करते हैं कि कब आता है कब जाता है, फिर आप एक दिन उसको गोली मार देते हैं, ये सादा बात नहीं है। इन पूरे हफ्तों में, इन पूरे महीनों में कभी ईमान ने कचोका नहीं लगाया, कभी जमीर ने बेदार नहीं किया कि दफा करो, खुदा का बंदा है छोड़ो। अगला देखिए कि फजाओ जहन्नम, तो उसकी सजा क्या है? जहन्नम है, खालिदन फिया, हमेशा उसमें रहेगा। वाकाजे बल्लाओ, अल्लाह ताला की तसल्ली नहीं हो रही, यहां पर कह देते कि बस काफी है, तो उसमें पड़ा जाएगा, नहीं, गाजे बल्लाह अलैहि है, अल्लाह को उसमें बहुत गुस्सा है, बहुत गजब आया है, लाना हो, वो फटकार हमेशा के लिए कर दी है। वाद्दा लहू अजाबन अजीमा, और उसके लिए अजाब अजीम तैयार कर रखा है। यहां भी अजीम का लफ्ज बोला है, बहुत बड़ा था। अब अल्लाह की नजर में बड़ा क्या है? अल्लाह ताला माफ करे, हमें सबको बचा के रखे इस तरह की किसी चीज से। तो ये जान लेना है, तो इसलिए फरमाया कि मैदान जंग में भी उतरो। असल पीछे अब मैं बता चुका हूं कि मुनाफिकीन जो थे उनके बारे में कुछ حرابہ کی وجہ سے ان کو سزا دینے کا فیصلہ تھا، تو اب اپنے ہی علاقے میں ان منافقین کو سزا دینی تھی جو ریاست کے خلاف فتنہ پیدا کر رہے تھے، فساد پیدا کر رہے تھے، بغاوت کر رہے تھے، ان کو سزا دینے کا اصول اختیار کیا گیا تھا. اس میں یہ نتیجے نکل سکتے تھے کہ آپ نے ایک قوم پہ حملہ کیا جو قبیلہ تنگ کر رہا ہے ریاست کو، اس میں کوئی آدمی سلام کہہ دے، کلمہ پڑھ لے تو چھوڑنا پڑے گا. یہ وہ بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے. تو ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. تو اے مومنین، اے ایمان والو، جب تم گھر سے نکلو اللہ کے راستے میں، مطلب ہے جہاد کے لیے جو پیچھے مضمون چلا رہا ہے، فتبینوا، تو پوری تحقیق کر لیا کرو کہ کس قبیلے پر حملہ کرنے جا رہے ہو، وہ کافروں کا ہے، مومنوں کا ہے، باغی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، فتبینوا، پوری تحقیق کر لیا کرو کہ وہ پہلے والے دو جرائم نہ ہو جائیں، یعنی قتل خطا والا اور قتل عمد والا. یعنی بعض لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ صحابہ کی صفوں میں شامل ہو جائیں، اچھا جی اس قبیلے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں گا، میں اپنی بہن کا بدلہ لے لوں گا، کام خراب ہے. اب یہ جہاد تھوڑا ہی ہے، تو فی سبیل اللہ نہیں رہا. تو اے ایمان والو، جب تم نکلو اللہ کے راستے میں تو فتبینوا، تو پوری طرح سے جان پھٹک کر لیا کرو کہ کہیں غلط قبیلے پر حملہ تو نہیں کر رہے مسلمانوں کے قبیلے. اسی وجہ سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ان قبائل کے اوپر حملہ کریں گے جو حرابہ والے بھی تھے اور جو اتمام حجت کی وجہ سے سزا ان کو دینی تھی، تو دونوں کے لیے حکم دیا تھا کہ حملہ کرنا ہے تو فجر کے وقت حملہ ہوگا، اور اگر اس قبیلے سے اذان کی آواز آ جائے تو واپس آنا ہے، اور اسی طرح کوئی سلام کہہ دے، جو اسی قرآن میں بھی آ جائے گا آگے، اور اگر کوئی سلام کہہ دے تو تب بھی یہ نہیں کہنا کہ لستا مومن، تم مومن نہیں ہو، نہیں، سلام کہہ دیا تو بس چھوڑ دو اس کو. تو فتبینوا، یعنی پوری تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بے خیالی میں سوچے سمجھے بغیر وہ جملہ آگے آگے. ولا تقول لمن القى الیکم السلام، اس آدمی کو جو تمہیں سلام پیش کر دے تو یہ نہ کہو کہ لستا مومنن، تم مومن نہیں ہو، یہ تم نہیں کہہ سکتے. صرف سلام کہا ہے اس نے، کوئی کلمہ نہیں پڑھا، کوئی ایمان کا اعلان نہیں کیا، کچھ نہیں. تو مسلمانوں کی نشانی بنا دیا گیا، پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے لازم کیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں، تو جواب ویسا ہی دینا ہے یا اس سے بہتر دینا ہے، یہ فرض کر دیا گیا گویا. تو اب یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ مسلمانوں کا علامت ہے سلام کہنا. اب میدان جنگ میں سب لوگوں کو پتا ہے کہ اب السلام علیکم کا کیا مطلب ہے، تو تم نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ تم مومن نہیں ہو، بس اپنی تلوار پیچھے کر لینی ہے. تو اب پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تحقیق کر کے حملہ کرنا ہے. حملہ کر دیا، تحقیق کے مطابق وہ کافر تھے، لیکن حملہ کیا تو آگے سے پورا قبیلہ السلام علیکم جی، آ گئے آپ لوگ، پیچھے آ جائیں. یا جنگ کے دوران کوئی ایک آدمی السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو بس ہاتھ روک لیا جائے گا. تو فرمایا کہ جو تم میں سے تمہارے طرف سلام پیش کر دے، القی الیکم السلام، یہ بہت دلچسپ اسلوب ہے کہ ہلکا پھلکا اس نے پیش کر دیا جی میں، تو یعنی اظہار کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں، تو بس اس کو چھوڑ دو. تب تغونا عرض الحیات الدنیا، تو صرف دنیا کی دولت کمانے کے لیے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو. ظاہر ہے کہ مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، جتنے اگر کوئی قوم قبیلہ مار دیا جائے تو اس کا سارا مال قبضے میں آ جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس خیال سے کہ ہم اس قبیلے کو مار دیں گے ہاتھ میں مال آ جائے گا، تو اس وجہ سے تم یہ نہ کرنا، پہلے پوری طرح تحقیق کرو، قبیلہ کافر ثابت ہو گیا ہے، باغی ثابت ہو گیا ہے، تو پھر تم اقدام کر سکتے ہو، اور اقدام کے دوران حملہ کرتے وقت یا دوران میں اگر کوئی سلام پیش کر دے تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لو، دنیا کی طلب میں ان کو کافر قرار دے کر مارنے کی کوشش نہ کرو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، کیونکہ اللہ کے پاس بہت مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مر جاؤ گے تو وہاں جا کے مل جائیں گے، اور دنیا میں بھی ملے. صحابہ کو اتنا مال غنیمت ملا کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری امت کی اب سب سے بڑی آزمائش مال سے ہو رہی ہے، اتنا مال آ گیا تھا. تو وہ لیکن ظاہر ہے کہ اپنے ٹائم پہ آنا تھا. تو فائند اللہ مغانم کثیرہ، تو یہ خیال نہ کرو کہ اسی کو مار کر مال غنیمت حاصل ہو. بہت اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے خزانے کر رکھے ہیں، قیامت والے دن تو ملنا ہی ہے. کزالی کا کن تم من قبل، تم بھی ایسے ہی تھے، کافر ہی تھے پہلے کہ ایمان لے آئے ہو، تو ان کے کفر پر اتنے سیکھ پانا ہو جاؤ کہ سلام وہ کہہ دیں تو تب بھی نہ مانو، نہیں مان لو، تم بھی کافر تھے تو آخر ہم نے تمہیں معاف کیا ہی نا، تو تم بھی معاف کر دو. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تمہیں ایمان کے دے دولت دے کر تم پر ایک احسان کر دیا ہے، تو تم بھی احسان کرو، احسانن چھوڑ دیا کرو یہ کام نہ. اب اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاد کی نیچر کیا ہے. جہاد بالکل ڈفرینٹ قسم کی چیز ہے، لیکن جس طرح ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے وہ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو فرمایا کہ دیکھو تم بھی ایسے ہی تھے، تو میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں ہدایت نصیب کی، تو اس لیے بغیر سوچے سمجھے حملہ نہ کیا کرو، تحقیق کر کے جایا کرو. فتبینوں، دوبارہ دہرا دیا ہے. تو فتبینوں کا جو حکم ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے جنگ کے اقدامات میں. اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی دوسرے ملک پہ ہم حملہ کرتے ہیں تو اس کے کتنی سخت شرائط ہوں گی، کہ پوری وجہ کوئی ہے جہاد کرنے کی، کیا وہ کوئی ظلم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا باتوں سے حل نہیں ہو سکتا، کیا سفارتی طریقے سے حل نہیں ہو سکتا، کیا سیاسی طریقے سے حل نہیں ہو سکتا. تو یہ سارا کچھ تبینوں کے اندر شامل ہے کہ واقعتاً تلوار اٹھانی پڑے گی، واقعتاً ایسا کرنا پڑے گا، تو وہ سارا کچھ تبینوں کے اندر ہے. پوری آپ نے معاملے کو سمجھنا ہے کہ خرابی کہاں ہوئی ہے. ہو سکتا ہے خرابی مومنین کی طرف سے ہوئی ہو، ہو سکتا ہے کہ خرابی اپنے ہی بھائیوں کی طرف سے ہوئی ہو، معلوماتی جھوٹی آئی ہوں، فتنہ کسی نے پیدا کیا ہو، کسی منافق نے شرارت کرتے ہوئے ایسا کر دیا ہو. تو یہ سارا کچھ تحقیق کر کے پھر اقدام کرنا ہے. تو تمہارے ہاتھوں سے جانتے بوجھتے تو بالکل کوئی قتل نہ ہو، اگر خطا سے قتل ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. تو اب اس طرح کے کتنے ہی کیس جیسے حضرت اسامہ کا میں نے عرض کیا، ہو سکتے ہیں کہ قبیلے پورے پر حملہ کر دیا، پتہ چلے وہ تو مومن تھا، اب وہاں 200 لوگ قتل ہو گئے ہیں، 200 لوگوں کے لیے غلام آزاد کرنے پڑیں گے، 200 لوگوں کے لیے روزے رکھنے پڑیں گے، اندازہ کیجئے کیا صورتحال ہوگی. تو اس لیے فرمایا کہ تحقیق کر کے جاؤ. یہ آسان کام نہیں ہے جان لینا، جہاد کے لیے نکلنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو پوری تحقیق کر کے پوری توجہ سے ایک ایک چیز کو سمجھ کر پھر آگے جاؤ. تو یہ اب پورا جو ضابطہ ہے، قتل خطا کیا ہے، قتل خطا کے بعد پھر بتایا کہ قتل عمد کی کیا شدت ہے، کیا سنگینی ہے. اس لیے بتایا کہ اب قتل تم جب عمدن کسی پر تحقیق کیے بغیر حملہ کرو گے تو یہ عمدن قتل کنسیڈر ہو سکتا ہے، کیونکہ حکم دے دیا گیا کہ تبینوں کہ پوری طرح سے تحقیق کرو. تو تحقیق کر کے جاؤ گے تو پھر قتل خطا کا امکان پھر بھی ہو سکتا ہے، کہ تمہاری تحقیق میں کوئی کمی رہ گئی. تو اس میں پھر بتا دیا کہ نہیں، تحقیق میں کمی رہ گئی ہے تو سلام کہنے والے کو چھوڑ دو، تاکہ تمہاری جو انسانی درجے کی تحقیقات ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ الہام ہو گیا کہ ہاں یہ آدمی کافر ہے یہ مومن ہے، تو انسانی درجے کی تحقیقات میں یہ امکان رکھا جاتا ہے. سورۃ توبہ میں جب ہم پہنچیں گے تو عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کہے جی مجھے تو قرآن کی بات نہیں پہنچی، مجھے موقع دیا تو دے دو. وہی بات یہاں فرمائی کہ تم بھی تو ایسے ہی تھے، تم کافر تھے تو میں نے تمہیں ایمان کی دولت نصیب کی ہے، تو ان کے اوپر کیوں اتنا غصے ہوتے ہو، ان کو نرم رویہ اختیار کرو اور ان کو جو موقع ملتا ہے دے دو. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ساری آیتیں جو تھیں یہ اتمام حجت کے لیے نہیں ہیں. اسلامی ریاست میں کافروں، ان کافروں کو یا ان منافقوں کو سزا دینے کے لیے بات ہو رہی ہے جو اسلامی ریاست کی ٹیریٹری میں رہ رہے ہیں لیکن بغاوت کر رہے ہیں، فتنے پیدا کر رہے ہیں اور مدینہ کی ریاست کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو سزا دینے کا فیصلہ ہوا. ان کی سزا دینے کے فیصلے میں منافقین کی بھی کچھ قسمیں کی گئیں کہ کن کے ساتھ جنگ کرنی ہے، کن کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، اور کن کو جب وہ پہلے امر کا معاہدہ ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ شرارت کریں تو پھر ان کو سزا دی جائے گی. یہ تین قسمیں بیان کی گئی تھی. ایک وہ منافق تھے جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں، ان کو کہا کہ جہاں پاؤ مار ڈالو، دوسرے وہ منافق تھے کہ جو امن سے رہنا چاہتے ہیں، نہ ان کو اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہیں نہ تمہارے خلاف اٹھتے ہیں، نہ تمہارا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کے خلاف اٹھنا چاہتے ہیں، ان کو ویسے ہی رہنے دو، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا گروپ یہ تھا کہ کہتے تو ہیں کہ ہم امن سے رہنا ہے، لیکن اپنے قبیلے کے سرداروں کے ڈر کی وجہ سے کبھی کبھی فتنہ پیدا کرنے آ جاتے ہیں، ان کو بھی سزا دینے کا فیصلہ کر دیا. اس روشنی میں یہ ساری بحث چل رہی ہے کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرنا ہے. اس میں پھر قتل خطا اور قتل عمد کا فیصلہ ہوا کہ یہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، تو ایسا نہ کرنا. پھر فرمایا کہ اس جرم سے بچنے کے لیے، قتل جیسے جرم سے ان جنگی واقعات میں بھی بچنے کے لیے تمہیں پوری تحقیق کرنی ہوگی. تو مسلمان امت پر فرض ہے کہ اس وقت تک تلوار نہیں اٹھا سکتے کسی قوم کے خلاف جب تک تبینو نہ کر لو. تبینو کا مطلب ہے کہ حالات کا اچھی طرح جائزہ لے لیں، دیکھ لیں گے کیا مسئلہ ہے، کیوں واقعات ہو رہے ہیں، کیا کوئی سفارتی حل ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاسی حل ہو سکتا ہے، اگر نہیں تو پھر تلوار اٹھائی جائے گی. وگرنہ پیچھے جو دو مثالیں ہیں ان میں سفارتی مثالیں بتا دی ہیں کہ اگر وہ صلح کر لیں، امن کا معاہدہ کر لیں تو بس ٹھیک ہے، چھوڑ دو، پھر ان کو کچھ نہیں کہنا. تو اس طرح سے یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جہاد کے اندر کتنے نازک چیزیں ہوتی ہیں. تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.